मुट्ठी में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है, आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खुसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
अस्सलामु अलैकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर अहदेदार ने मंगल के रोज बताया है कि अमरीका के तमाम फौजी 11 सितंबर को अफगानिस्तान से वापस बुला लिए जाएंगे। ये वो दिन है जब अमरीका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर दहशतगर्द हमलों के 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अहदेदार के मुताबिक इस बात का फैसला सदर जो बाइडन ने किया है और वो आज बुध के रोज इसका ऐलान करेंगे कि अमरीकी मफादात को आगे बढ़ाने का बेहतरीन रास्ता अफगानिस्तान की जंग को 20 साल बाद खत्म करना है, ताकि आलमी खतरे की सूरत हाल से आज के मुताबिक निपटा जा सके, न कि जैसी वो 20 साल पहले थी। इस बात की तस्दीक करते हुए सदर बाइडन ने इस बारे में बुध के रोज ऐलान करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने मंगल के रोज कहा कि सदर का मुसलसल ये मौकिफ रहा है कि अफगानिस्तान के मसले का कोई फौजी हल नहीं है और ये कि हम जरूरत से ज्यादा अरसे से वहां हैं। सदर बाइडन का फैसला है कि गुज़श्ता बरस जब डोनाल्ड ट्रंप सदर थे तो तालिबान से तय करदा 1 मई से फौजों की वापसी की डेडलाइन के बाद अमरीका के 3,000 फौजी अफगानिस्तान में मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ तुर्की, कतर और अक़्वामे मुत्तहिदा ने एक मुश्तरका ऐलान में कहा है कि अफगानिस्तान और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान एक गैर मामूली कॉन्फ्रेंस इस्तांबुल में 24 अप्रैल से 4 मई तक मुनाकिद होगी। कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका मुंतजमीन तुर्की, कतर और अक़्वामे मुत्तहिदा ने मंगल को जारी एक मुश्तरका बयान में बताया कि अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में एक गैर मामूली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा जो 24 अप्रैल से 4 मई तक जारी रहेगी। इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस का मकसद अफगान अमन अमल की रफ्तार को तेज करना और दोहा में जारी बैनल अफगान मुजाकरात को आगे ले जाना बताया जाता है, ताकि एक पायदार सियासी हल तक पहुंचा जा सके। कॉन्फ्रेंस में तवज्जो इस बात पर होगी कि मुजाकरात में शामिल फरीक ऐसे बुनियादी उसूलों पर मुत्तफिक हो जाएं जो अफगानिस्तान के मुत्तफिका मुस्तकबिल के तस्वुर के अक्कास हों। अफगान तालिबान ने इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में शिरकत को अफगानिस्तान से अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के मुकम्मल इनखला से मशरूत कर दिया है। इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद अमरीका ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं और इस सिलसिले में अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर बातचीत की है। तज़ियाकारों का कहना है कि इनखला से कबल अगर अफगानिस्तान के मसले का कोई बाज़ाब्ता हल नहीं निकलता तो मुल्क एक मरतबा फिर खाना जंगी का शिकार हो सकता है। अफगान तनाजे में शहरियों को गैर मामूली सतह पर पहुंचाए जाने वाले नुकसान का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अफगानिस्तान के लिए अमरीका के खसूसी मिशन यूनैमा के मुताबिक सन 2021 के पहले 3 माह के दौरान हलाक और जख्मी होने वाले शहरियों की तादाद में 1 साल के मुकाबले में नुमाया हद तक इजाफा हुआ है। आज जारी की गई रिपोर्ट में यूनैमा का कहना है कि 573 शहरी हलाक हुए हैं और 1,210 जख्मी हैं। पाकिस्तान के वजीर दाखला शेख रशीद ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। उनका कहना था कि इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत ये फैसला किया गया है और रास्ते बंद करने और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। शेख रशीद ने कहा कि अब तक 2 पुलिस अहलकार हलाक और 340 जख्मी हुए हैं। मुल्क भर में मजहबी जमात तहरीक लब्बैक के धरनों की वजह से कई सड़कें ताहाल बंद हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। वजीर दाखला ने दावा किया है कि मुल्क की बेशतर आम शाहराहों को मुजाहरीन से खाली करवा लिया गया है। पाकिस्तान के मवासलात के निगरान इदारे टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर को आला अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज मवाद हटाने की हिदायत की है। पाकिस्तान की हुकूमत को ट्विटर से शिकायत रही है कि माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट मकामी कवानीन के मनाफी इकदामात का तदारुक नहीं करती। अदालत आलिया लाहौर ने कौमी असम्बली में कायदे हिजब इख्तलाफ शाहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। जमानत के इवज अदालत ने शाहबाज शरीफ को 50-50 लाख रुपए के मचल के जमा कराने की भी ہدایت کی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ 135 مریض چل بسے ہیں۔ اموات کی یہ تعداد کرونا وبا کی تیسری لہر کے دوران ایک دن میں رپورٹ ہونے والی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے منگل کے روز بتایا کہ امریکہ کے تمام فوجی 11 ستمبر کو افغانستان سے واپس بلا لیے جائیں گے۔ وہ دن جب امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر دہشت گرد حملوں کے 20 سال مکمل ہوں گے۔ عہدیدار کے مطابق اس بات کا فیصلہ صدر جو بائیڈن نے کیا ہے، اور وہ آج بدھ کے روز اس کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ امریکی مفادات کو آگے بڑھانے کا بہترین راستہ افغانستان کی جنگ کو 20 سال بعد ختم کرنا ہے، تاکہ عالمی خطرے کی صورتحال سے آج کے مطابق نمٹا جا سکے، نہ کہ جیسی وہ 20 سال پہلے تھی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے منگل کے روز کہا کہ صدر کا مسلسل یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں، اور یہ کہ ہم ضرورت سے زیادہ عرصے سے وہاں ہیں۔ صدر بائیڈن کا فیصلہ ہے کہ گزشتہ برس جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر تھے تو طالبان سے طے کردہ 1 مئی سے فوجوں کی واپسی کی ڈیڈ لائن کے بعد امریکہ کے 3,000 فوجی افغانستان میں موجود رہیں گے۔ ادھر افغان طالبان نے استنبول کانفرنس میں شرکت کو افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کے مکمل انخلاء سے مشروط کر دیا ہے۔ استنبول کانفرنس کے باضابطہ اعلان کے بعد امریکہ نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں، اور اس سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ انخلا سے قبل اگر افغانستان کے مسئلے کا کوئی باضابطہ حل نہیں نکلتا تو ملک ایک بار پھر خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے نظر الاسلام۔
طالبان کی جانب سے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب رواں ماہ کی 24 تاریخ کو اقوام متحدہ کی سرپرستی میں ترکی کے شہر استنبول میں افغانستان میں پائیدار امن کے قیام کے حوالے سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں افغان تنازع کے فریقین اور دیگر ملکوں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ یہ کانفرنس 4 مئی تک جاری رہے گی۔ دوسری جانب امریکی حکومت کے ایک سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ امریکہ نے 11 ستمبر 2021 تک افغانستان سے اب تمام فوجیوں کے انخلاء کا فیصلہ کیا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر ستمبر تک افغانستان کے مسئلے کا کوئی باضابطہ حل نہیں نکلتا ہے تو پورا ملک خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ سینئر تجزیہ نگار، مصنف اور افغان امور کے ماہر احمد رشید کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے پاس چوائسز بہت کم ہیں، وہ جو بھی حکمت عملی اپنائیں گے اس میں مشکلات، کمزوریاں اور کسی حد تک شاید شکست بھی نظر آئے گی۔ احمد رشید کا کہنا تھا کہ افغان طالبان بھی امریکہ سے اپنے قیام میں دوام کے بدلے کچھ نرمی چاہیں گے، تاہم صدر اشرف غنی کے لیے نئی شرائط پوری کرنا آسان نہیں ہوگا۔
صدر اشرف غنی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے 5,000 کو رہا کیا ہے، وہ سارے جنگ کے میدان میں پہنچ گئے ہیں، اب میں 7,000 اور تیار نہیں ہوں ان کو آزاد کرنے کے لیے۔ اب تو یہی مسئلہ ہے کہ ایک سال سے یہ بحث چل رہا ہے کہ اشرف غنی کو کہا جا رہا ہے امریکنوں سے کہ آپ کنسیشن دیں اور جگہ دیں، طالبان کی جو پوچھ گچھ ہے وہ پورا کریں، اور اشرف کی جواب یہی ہے کہ طالبان نے ہم کو کیا دیا ہے ابھی تک۔
پشواک نیوز ایجنسی کے سینئر ایڈیٹر مدثر شاہ کا کہنا ہے کہ امریکی افواج کے انخلاء کے بیان کے بعد افغان عوام میں تشویش کی لہر بڑھ گئی ہے اور وہ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امریکی اور اتحادی افواج کے افغانستان سے انخلاء کے بعد یقینی طور پر ملک میں شدت پسندی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوگا۔
اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جب طالبان کے حملوں میں اضافہ ہوگا تو ڈویژن کی جولٹیز افغانستان کے اندر زیادہ ہوں گی۔
یاد رہے کہ دوحہ امن معاہدے کے بعد افغان عوام کو امید تھی کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری ہو جائے گی، تاہم ملک میں شدت پسندی کی کارروائیوں میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ طالبان اور افغان حکومت اس کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور راستے بند کرنے اور قانون توڑنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ شیخ رشید نے کہا کہ اب تک 2 پولیس اہلکار ہلاک اور 340 زخمی ہو گئے ہیں۔ ہم فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے سے متعلق بل اسمبلی میں لانا چاہتے تھے، لیکن جو مسودہ تحریک لبیک کی طرف سے دیا جا رہا تھا اس سے مذہبی انتہا پسندی کا تاثر ابھرتا تھا۔ ملک بھر میں مذہبی جماعت تحریک لبیک کے دھرنوں کی وجہ سے کئی سڑکیں تاحال بند ہیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کی بیشتر عام شاہراہوں کو مظاہرین سے خالی کروا لیا گیا ہے۔ اور اب پاکستان اور بھارت سے کرونا وائرس کے بارے میں تازہ ترین صورتحال۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ 135 مریض چل بسے۔ امباد کی یہ تعداد کرونا وبا کی تیسری لہر کے دوران ایک دن میں رپورٹ ہونے والی سب سے زیادہ تعداد ہے، جبکہ 4,200 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ اب تک 13,00,000 پاکستانی شہریوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ ایک نیوز کانفرنس کے دوران اسد عمر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس وقت حکومت کے اسٹاک میں ویکسین کی 9,00,000 خوراکیں موجود ہیں۔ اسد عمر کے بقول اگر پاکستان کو وعدوں کے مطابق ویکسین کی مطلوبہ خوراکیں مل گئیں تو حکومت عید الفطر کے بعد تمام اہل پاکستانی شہریوں کے لیے ویکسین کی فراہمی شروع کر سکتی ہے۔ ادھر بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 184,372 کیسز سامنے آئے۔ ایک روز کے دوران کیسز کی یہ ریکارڈ تعداد ہے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,027 افراد ہلاک ہوئے۔ اس طرح بھارت میں کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,72,085 تک پہنچ گئی۔ ریاست اتراکھنڈ کا شہر ہردوار کرونا وائرس کا نیا مرکز بن کر ابھرا، جہاں ہندوؤں کے ایک مذہبی تہوار کمبھ میلے میں اب تک لاکھوں لوگ دریائے گنگا میں نہا چکے ہیں۔ ماہرین نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے کرونا وائرس مزید علاقوں میں پھیل سکتا ہے۔ تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
گزشتہ 2 دنوں میں ہریدوار ضلع میں 1,000 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کمبھ میلے میں منگل تک تقریباً 19,000 افراد کا ٹیسٹ کیا گیا، جس میں سے تقریباً 200 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی۔ خبر رسائی ادارے ANI نے کمبھ میلے کے انسپکٹر جنرل آف پولیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ اگر سماجی فاصلے پر عمل درآمد کی کوشش کی گئی تو بھگدڑ جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ زبردست اقدام کی وجہ سے کووڈ گائیڈ لائن کی خلاف ورزی کرنے والوں کا چالان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف ماہ رمضان کے دوران حکومت کی جانب سے عائد کردہ سخت پابندیوں کی وجہ سے مسلمانوں میں زبردست اضطراب ہے۔ سینئر تجزیہ کار ودود ساجد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایک طرف بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی میں واقع تبلیغی جماعت کے مرکز میں 5 سے زائد لوگوں کے اکٹھا ہونے پر پابندی ہے، جبکہ دوسری طرف بدھ کی صبح تک کمبھ میلے میں 30,00,000 شردھالو گنگا میں ڈبکی لگا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس رمضان میں مسجدوں میں نماز سے متعلق پابندیاں لاک ڈاؤن سے بھی زیادہ سخت ہیں۔
بی جے پی والے کھلے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہریدوار میں جو 30,00,000 لوگوں نے گنگا میں اسنان کیا ہے اور ڈبکی لگائی ہے اور بغیر کسی سوشل ڈسٹینسنگ کے، ان سے کورونا نہیں پھیلتا بلکہ مسجدوں سے کورونا پھیلتا ہے، تو عجیب بات ہے۔
متعدد شہروں میں رات کا کرفیو نافذ ہے، جس کی وجہ سے بہت سی مسجدوں میں یا تو نماز تراویح نہیں ہو رہی ہے یا قبل از وقت ہو رہی ہے۔ بی جے پی کے ایک سینئر رہنما راجیو پانڈے نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو مذہب کے چشمے سے نہیں دیکھنا چاہیے۔
چشمے سے نہیں دیکھنا، اور جہاں تک کمبھ کی بات ہے تو کمبھ میں آ کر کے کوئی ٹھہرتے نہیں، اس شہر کی کیپیسٹی بہت کم ہے۔ وہاں لوگ آتے ہیں کمبھ سنان کر کے لگتے ہیں، پلس یہ جو پوری کی پوری جو پروسیس ہے وہ اوپن میں ہے۔
انہوں نے کہا کہ چونکہ کمبھ کا سارا معاملہ کھلے میں ہے، لہٰذا اس سے زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں بہت سے لوگوں میں کورونا انفیکشن پایا گیا ہے۔ ادھر مہاراشٹر حکومت نے یکم مئی تک ریاست میں حکم امتناعی نافذ کر دیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے خوف سے بڑی تعداد میں مزدور ایک بار پھر اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
لاہور ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ضمانت کے عوض عدالت نے شہباز شریف کو 50,50,00,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کو بھی کہا ہے۔ شہباز شریف کو قومی احتساب بیورو نے آمدن سے زائد اثاثوں میں گرفتار کر رکھا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون عدالتی فیصلے کو خوش آئند سمجھتی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ نیب کا ملزمان کے خلاف ثبوت پیش نہ کرنا ادارے کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
عدالتی لاہور کے جج جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت کی. دوران سماعت نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر سید فیصل رضا بخاری نے نشاندہی کی کہ شہباز شریف کے داماد ہارون یوسف ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتے رہے ہیں جس میں وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ کے ملازمین کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہے ہیں. اس موقع پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ ایف پی آر میں اثاثوں کی تفصیلات جمع کرائی گئی ہیں. انہوں نے کیوں نہیں پوچھا کہ اثاثے آمدن سے زائد ہیں. عدالت نے مزید کہا کہ اگر ایف بی آر کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا تو نیب کیوں انکوائری کر رہی ہے. اس موقع پر شہباز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے عدالت کو بتایا کہ ایف بی آر کی رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے. گزشتہ روز اعظم نذیر تارڑ نے دوران سماعت عدالت کو بتایا تھا کہ نیب نے 110 گواہوں میں سے صرف 10 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں. اس کے باعث ریفرنس کا ٹرائل جلد مکمل نہیں ہو سکتا. بعد ازاں عدالت نے دونوں اطراف کا موقف سننے کے بعد شہباز شریف کو 50-50 لاکھ روپے کے دو ضمانتی مچل کے جمع کرانے کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا ہے. عدالتی فیصلے پر سینئر صحافی اور تجزیہ کار افتخار احمد کہتے ہیں کہ اس بات کا جواب ان کے پاس بھی نہیں کہ نیب شہباز شریف کے خلاف کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر سکا. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے افتخار احمد نے کہا کہ انہوں نے کچھ غلط کام کیا ہوگا لیکن نیب اسے ثابت نہیں کر سکی.
ضمانتیں جو ہو رہی ہیں ان مقدمات میں ہو رہی ہیں جس میں انہوں نے بیل کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے. اگلے مقدمہ جو نیب کسی وقت بھی بنا سکتی ہے اسے تو نہیں روکا جا رہا. اور یہ اچھا طریقہ کار نہیں ہے, اس میں نقصان ہو رہا ہے, اس میں فائدہ نہیں ہو رہا, بلکہ ادارے جو ہیں وہ ان کی جو ساتھ ہے وہ خراب ہو رہی ہے.
یاد رہے گزشتہ سال ستمبر کے مہینے میں عدالت عالیہ لاہور نے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس اور منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی درخواست ضمانت مسترد کی تھی. عدالتی فیصلے کے بعد نیب نے احاطہ عدالت سے ہی انہیں گرفتار کر لیا تھا. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں خاتون محتسب نے پشاور کی قدیمی درسگاہ اسلامیہ کالج میں گزشتہ برس نومبر کے اوائل میں ایک طالبہ کی جانب سے اپنے استاد کے خلاف جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات کو ثابت کرنے کے بعد متعلقہ شخص کو ان کے عہدے سے برطرف کرنے کی سفارش کی. خاتون محتسب کے جاری کردہ فیصلے کے مطابق اسلامیہ کالج کے شعبہ سیاسیات کے سربراہ پر اس شعبے میں زیر تعلیم امینہ اشفاق کے الزامات ثابت ہو چکے ہیں. امینہ اشفاق کے وکیل سنگین خان ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ اس فیصلے پر عمل درآمد اب حکومت کی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر امیر اللہ کے وکیل نے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس کے خلاف اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. خیبر پختونخوا حکومت میں شامل مشیر برائے ہائر ایجوکیشن کامران بنگش نے کہا ہے کہ حتمی فیصلے کے لیے گورنر کو سفارشات بھیجی جائیں گی. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
خاتون محتسب کے جاری کردہ فیصلے کے مطابق اسلامیہ کالج کے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کی چیئرمین ڈاکٹر امیر اللہ کے خلاف ان کی طالبہ امینہ اشفاق, کشمالہ اشفاق اور جابر خان کے لگائے گئے الزامات ثابت ہو چکے ہیں. تینوں درخواست گزاروں نے ڈاکٹر امیر اللہ کے خلاف امینہ اشفاق کو پچھلے نومبر کے اوائل میں دفتر بلا کر ان کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا تھا. خاتون محتسب کی عدالت نے ان درخواستوں کو باقاعدہ طور پر سماعت کے لیے منظور کیا تھا. امینہ اشفاق کے وکیل سنگین خان ایڈوکیٹ نے اس فیصلے کے بارے میں وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا,
اس میں جی صوبائی امبرس پرسن جو ہے ان کا فیصلہ آیا ہے, ڈیٹیل ہوئی کہ اس کیس کی ہیئرنگ ہوئی اور چارج ثابت ہوا ان پہ سیکشوال ہراسمنٹ کا جو ملزم تھا, اسلامیہ کالج فیکلٹی ممبر تھا, چیئرمین ہے ڈپارٹمنٹ, تو ان پہ چارج پروف ہوا اور ان کے لیے جو فیصلہ آیا ہے سزا کے طور پر انہیں ریموول آف سروس کا حکم.
دوران سماعت خاتون محتسب کی عدالت نے اسلامیہ کالج پشاور کے شعبہ پولیٹیکل سائنس اور بین الاقوامی تعلقات عامہ کے کئی ایک اساتذہ اور طالب علموں کے بیانات ریکارڈ کیے. اساتذہ اور طالب علموں کے علاوہ اسلامیہ کالج کی چیف پراکٹر کے بیانات بھی خاتون محتسب کے فیصلوں کا حصہ بن چکے ہیں. ڈاکٹر امیر اللہ کی وکیل امان اللہ مروت نے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
کوئی ایسی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی ایویڈینس نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ انوالو ہے. That is totally against law, facts and record of the case. ہم اس کو ضرور چیلنج کریں گے, جو قانون کے مطابق ریمیڈیز ہیں اس کو ڈیل کریں گے.
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے ہائر ایجوکیشن کامران بنگش نے خاتون محتسب کے فیصلے پر حکومتی موقف بیان کرتے ہوئے کہا,
دیکھیں یہ گورنر انسپیکشن ٹیم نے بھی یہ انکوائری کی تھی, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی انٹرنلی بھی اس کے اوپر کام کیا تھا, تو ہم اس کے مختلف پہلو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے چونکہ گورنر چانسلر ہیں جو ہماری جامعات, ان کو پھر ہم اپنی ریکمنڈیشن بھیجیں گے. ہمیں جو خاتون محتسب ہے ہماری صوبائی, ان کی طرف سے بھی ریکمنڈیشن آنی ابھی باقی ہے, تو وہ ساری ڈیٹیلز آ کر پھر ہم گورنر کو اپنا ایڈوائس بھیجیں گے.
شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
افغان تنازع میں شہریوں کو غیر معمولی سطح پر پہنچائے جانے والے نقصانات کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ افغانستان کے لیے خصوصی مشن یوناما کے مطابق 2021 کے پہلے 3 ماہ کے دوران ہلاک اور زخمی ہونے والے شہریوں کی تعداد میں 1 سال پہلے کے مقابلے میں نمایاں حد تک اضافہ ہوا ہے۔ یہ رپورٹ آج جاری کی گئی۔ افغان پارلیمنٹ کی متعدد خواتین ارکان نے کہا ہے کہ امریکی فوجیوں کے انخلا اور طالبان کی افغانستان میں واپسی کے بعد وہ اپنے حقوق کے بارے میں تشویش محسوس کر رہی ہیں۔ رکن پارلیمنٹ اشنکیا کروخیل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اگر امریکی فوجی افغانستان سے رخصت ہوتے ہیں تو پھر طالبان کے ساتھ کسی امن سمجھوتے کے حوالے سے افغانستان کے مستقبل کے سیاسی نظام میں خواتین کے حقوق کا بھی احترام کیا جانا چاہیے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
امریکی صدر جو بائیڈن 28 اپریل کو کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں اپنا پہلا خطاب کریں گے۔ یہ خطاب صدر بائیڈن کے صدارتی منصب پر فرائض کی ادائیگی کے 100 دن مکمل ہونے پر ہوگا۔ یہ غیر سرکاری سنگ میل ہے جس پر امریکہ میں جدید صدور کو ان کے 4 سالہ دور کے آغاز میں کی جانے والی کارکردگی کے حوالے سے پرکھا جاتا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو منگل کے روز کہا کہ وہ یوکرین کی سرحد پر روسی فوج کی موجودگی سے پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرنے اور تنازعات سے نمٹنے کے لیے لا تعلقی اختیار کر لینے والے رہنماؤں کا ایک اجلاس تجویز کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس اور کرملن نے جنوری میں بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد محض 2 مرتبہ ہی ایک دوسرے سے رابطہ کیا ہے۔ ادھر خبر رساں ادارے رائٹرز نے کہا ہے کہ نیوز ایجنسی آر آئی اے کے مطابق کرملن نے بدھ کے روز واشنگٹن کو بتایا کہ اگر امریکہ نے پابندیاں عائد کرنے جیسے کوئی غیر دوستانہ قدم اٹھائے تو روس فیصلہ کن طریقے سے کارروائی کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن بدھ کے روز یعنی آج برسلز میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس سٹولٹنبرگ اور متعدد امریکی اتحادی ملکوں کے اعلی سفارتکاروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن بھی اس اجلاس میں حصہ لے رہے ہیں جس میں جرمنی کے وزیر خارجہ، اطالوی وزیر خارجہ، ترکی کے وزیر خارجہ اور برطانوی وزیر خارجہ بھی شامل ہیں۔ اور ایران نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ یورینیم کو 60% افزودگی کی سطح تک لے جائے گا جو بم تیار کرنے کے لیے موزوں سطح کے قریب لانے والا عمل ہے۔ ایران کا یہ اقدام اسرائیل پر ایک اہم جوہری تنصیب کو سبوتاج کرنے کے اس الزام کے بعد سامنے آیا ہے۔ یہ بیان ویانا میں مذاکرات دوبارہ شروع ہونے سے پہلے سامنے آئے جن کا مقصد ایران کو 2015 کے ایٹمی معاہدے میں واپس لانا ہے۔ اس معاہدے کی اسرائیل نے سخت مخالفت کی تھی۔ مزید تفصیلات اسد نذیر کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
امریکہ اور ایران اس ہفتے ویانا میں دوسرے مرحلے کے بالواسطہ مذاکرات کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اسی دوران چند تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز ایران کی نتنز جوہری تنصیب پر ہونے والے حملے سے ایران کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے، جبکہ کچھ مبصرین کے نزدیک بات چیت کے نتائج کا سارا دار و مدار ایران کے جواب پر ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی کا پیر کے روز کہنا تھا کہ امریکہ کو توقع ہے کہ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہونے والی بالواسطہ بات چیت بدھ کے روز طے شدہ شیڈیول کے مطابق منعقد ہوگی۔ دونوں فریقوں کے درمیان بالواسطہ بات چیت کا پہلا مرحلہ 6 سے 9 اپریل تک ویانا ہی میں منعقد ہوا تھا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگاروں کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس بالواسطہ بات چیت کے ذریعے امریکہ اور ایران دونوں ہی ایک دوسرے کو سن 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے میں واپس لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ جین ساکی کا کہنا ہے کہ توقع کی جا رہی ہے کہ معاہدے میں واپسی کے لیے ہونے والی سفارتی بات چیت طویل ہوگی۔ نتنز جوہری تنصیب پر ہونے والے حملے کے بعد ایران نے ابھی تک کھلے عام دوسرے مرحلے کی بات چیت میں اپنی شمولیت کے حوالے سے کسی تبدیلی پر کوئی بات نہیں کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے جوہری پلان کے ذریعے بجلی کی فراہمی کے نیٹ ورک کو سبوتاج کرنے کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے، جس سے نتنز کے جوہری پلان کا پورا علاقہ ہی تاریکی میں ڈوب گیا ہے۔ انہوں نے اس حملے کو جوہری دہشت گردی قرار دیا ہے۔ اسرائیل نے نہ تو اس حملے کی تصدیق کیے اور نہ ہی تردید۔ ایرانی عہدیداروں نے انتباہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے اس حملے کا بدلہ لیں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاہدے میں واپسی کی بات چیت پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ادھر امریکہ کے وزیر دفاع پیر کے روز اسرائیل گئے ہیں تاکہ اسرائیلی عہدیداروں سے ایران کے معاملے پر بات چیت کر سکیں۔ وزیر دفاع لوائڈ آسٹن بائیڈن انتظامیہ کے پہلے عہدیدار ہیں جو اسرائیل کے دورے پر گئے ہیں۔ انہوں نے بہراست تو ایران کا نام نہیں لیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ان کے اور اسرائیل کے وزیر دفاع کے درمیان علاقے کی سیکیورٹی سے متعلق چیلنجز پر بات چیت ہوئی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مسلمانوں کے لیے مقدس مہینے رمضان میں جہاں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں اس ماہ سحری اور افطار کے لیے انواع اقسام کے پکوان بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ روزہ رکھتے وقت ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ سحری اور افطاری میں ہم کس طرح کی خوراک استعمال کر رہے ہیں. صحت مند طریقے سے رمضان گزارنے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں ماہر غذائیت کے مشوروں پر عمل کرنا چاہیے. سمن خان تفصیل بتاتی ہیں.
پاکستان کے شہر کراچی کے ضیاء الدین اسپتال کی ماہر غذائیت آمنہ مجیب خان نے بتایا کہ رمضان میں اگر آپ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس سے سینے میں جلن، بد ہضمی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ماہر غذائیت آمنہ مجیب خان کے مطابق رمضان میں اپنی صحت بہتر رکھنے کے لیے سحری میں آپ لال آٹے کی چپاتی یا ملٹی گرین یعنی ایک سے زائد اناج، جو گندم سے بننے والی ڈبل روٹی بریڈ کا استعمال کریں کیونکہ یہ پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ سحری کے لیے جو کا دلیا بھی ایک بہترین آپشن ہے کیونکہ جو آہستہ آہستہ ہضم ہوتا ہے اور اس سے آپ کا پیٹ دیر تک بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے. علاوہ ازیز، سحری میں دہی کا استعمال کرنا بھی صحت کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے. ماہر غذائیت ڈاکٹر آمنہ کے مطابق افطار میں چنے کا استعمال صحت کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں پروٹین وافر مقدار میں پایا جاتا ہے. ان کے بقول افطار میں پھلوں کا استعمال کرنا نہایت ہی ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کا پیٹ دیر تک بھرا رہتا ہے. رمضان میں تلی ہوئی اشیاء اور زائد نمک والی غذا کے استعمال سے متعلق ماہر غذائیت کا کہنا ہے کہ اس سے بد ہضمی اور بہت زیادہ پیاس لگ سکتی ہے. ان کے بقول رمضان میں پکوڑے اور سموسے بھی ضرور کھائیں لیکن آپ کو اس کی مقدار پر دھیان رکھنا ہوگا. ڈاکٹر آمنہ کا کہنا تھا کہ کوشش کریں کہ خوراک کے لیے ہلکی غذا کا انتخاب کریں. گھر میں بنی سبزی، روٹی اور دال بھی افطار میں کھائی جا سکتی ہے، جبکہ گرمی کو مد نظر رکھتے ہوئے تاثیر میں ٹھنڈی غذا جیسے کھیرا، پیاز اور مولی کا استعمال کریں کیونکہ یہ جسم کے درجہ حرارت کو معتدل رکھتے ہیں. ماہر غذائیت ڈاکٹر آمنہ مجیب کا کہنا ہے کہ رمضان میں اکثر لوگوں کو پانی کی کمی کی وجہ سے سر درد کی شکایت ہو جاتی ہے. انہوں نے ہدایت کی کہ روزہ کھولنے کے بعد وقفے سے کم از کم 5 سے 6 گلاس پانی پئیں. انہوں نے بتایا کہ ناریل کا پانی کی کمی پوری کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے.
سحری اور افطاری کے لیے ماہر غذائیت کے مزید مشورے ہماری اردو ویب سائٹ پر ضرور دیکھیے گا. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
صومالیہ کے انتخابی عمل میں تاخیر نے صومالیہ کے اندر ایک سیاسی بحران پیدا کر دیا ہے. وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ صومالیہ میں انتخابی تعطل پر امریکہ کو گہری تشویش ہے، جس سے سیاسی بے یقینی پیدا ہو رہی ہے اور جس سے ملک میں سلامتی، استحکام اور ترقی کو خطرہ لاحق ہے. صومالیہ کے عبوری آئین کے مطابق یہ لازم ہے کہ حکومت کے 4 سالہ انتخابی مینڈیٹ کے دوران پارلیمانی اور صدارتی انتخابات منعقد کیے جائیں. ستمبر 2020 میں صدر محمد عبداللہی محمد، جنہیں فرماجو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور صومالیہ کی 5 وفاقی ریاستوں کے رہنماؤں نے انتخابات کے انعقاد کے لیے ایک ڈھانچے پر اتفاق کیا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس لیے کہ فریقین نے ایک دوسرے پر الزام لگایا کہ وہ انتخابی عمل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انتخابی تعطل کو دور کرنے کے خاطر مذاکرات کے متعدد ادوار ناکام ہو چکے ہیں، جن کی وجہ سے سیاسی جمود پیدا ہو گیا ہے. صدر فرماجو کا مینڈیٹ 8 فروری کو ختم ہو گیا تھا، تاہم وہ اپنے عہدے پر بدستور براجمان ہیں. وہ اس سلسلے میں پارلیمان کے اس فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں جب اس نے ستمبر 2020 میں انتخابی ڈھانچے کی توثیق کی تھی، جس کے مطابق ان کی اور خود پارلیمان کی میعاد میں اس وقت تک کے لیے توثیق کر دی گئی تھی جب تک کہ الیکشن مکمل نہیں ہو جاتے. صدر فرماجو نے حزب مخالف کے ان مطالبات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ انتخابی عمل اور سیکیورٹی کے اداروں پر اپنے کنٹرول سے دستبردار ہو جائیں، جیسا کہ 2012 اور 2016 میں عبوری سیاسی دور میں کیا گیا تھا. اس کی وجہ سے کشیدگی اور تشدد کے امکانات بڑھ گئے ہیں اور وفاقی سیکیورٹی اداروں اور حزب مخالف سے منسلک قبائلی ملیشیا کے درمیان مغدیشو میں 19 فروری کو حزب اختلاف کی قیادت میں حکومت مخالف مظاہروں سے پہلے ہی اور اس کے دوران تصادم شروع ہو گیا تھا. یہ خطرناک صورتحال ہے اور ضروری ہے کہ اسے فوری طور پر حل کیا جائے. وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ہم صومالیہ کے وفاقی اور ریاستی رہنما پر زور دیں گے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مقاصد سے اجتناب کریں. صومالیہ کے عوام کے معاملے میں وہ اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری کریں اور فوری طور پر شفاف اور کھلے انتخابات کے انعقاد پر رضامند ہو جائیں. موجودہ تعطل سے اب تک کی جانے والی پیش رفت کو نقصان پہنچا ہے اور ان اصلاحات میں تاخیر پیدا ہوئی ہے جن کی صومالیہ کو فوری ضرورت ہے تاکہ قرضوں کی ادائیگی میں نرمی کے لیے اس کا سفر جاری رہے. ساتھ ہی یہ تعطل دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی رکاوٹ کا سبب بنتا ہے. امریکہ پرامن طور پر احتجاج کے لیے صومالی شہریوں کے حق کی حمایت کرتا ہے اور کسی بھی فریق کی جانب سے تشدد کے استعمال کا سختی سے مخالف ہے. ہم صومالیہ کے رہنما پر زور دیتے ہیں کہ وہ ملک کے مستقبل کا تحفظ کریں اور فوری طور پر پارلیمانی اور صدارتی انتخابات کے انعقاد کے لیے معاہدہ طے کریں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اس کے ساتھ ہی بیجر جلانی کو بھی پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اور اب راؤنڈ ٹیبل سنیے قمر عباس جعفری کے ساتھ.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بیلار تبصرے اور تبادلہ خیال. راؤنڈ ٹیبل
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں اپنے میزبان قمر عباس جعفری کے سلام قبول کیجیے. صاحب, چین میں یغور مسلمانوں کے خلاف چین کی مبینہ کارروائیوں کی پاداش میں امریکہ, یورپی ملکوں اور کینیڈا نے بعض تعزیرات عائد کی ہیں. حقوق انسانی کی تنظیمیں یہ الزام عائد کرتی ہیں کہ چین میں اقلیتوں, خاص طور پر یغور مسلمانوں کے خلاف انتہائی امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے. چینی حکومت اس کی تردید کرتی ہے. آج اس پروگرام میں ہم ماہرین سے گفتگو کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان الزامات کی حقیقت کیا ہے اور مغرب ممالک جو پابندیاں چین پر عائد کر رہے ہیں کیا ان سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جہانگیر خٹک, جن کا تعلق نیو یارک کی اسٹیٹ یونیورسٹی سے ہے. خٹک صاحب, یہ فرمائیے کہ جو الزامات یغور مسلمانوں کے خلاف چین کی حکومت کے امتیازی سلوک کے بارے میں عائد کیے جا رہے ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے اور کیا چین پر پابندیوں سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, چائنا کے اوپر تو مسلسل امریکہ پریشر ڈالتا رہا ہے اور یہ جو مختلف گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کے اوپر بھی سینکشنز لگاتا رہا ہے امریکہ اور مغربی ممالک, اور چائنا اس کا جواب بھی دیتا رہا ہے. اور امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے جو چائنا پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یوغر مسلمان آبادی جو ہے, جو زنجیانگ یا شنجیانگ پروونس ان کا جو ایک صوبہ ہے وہاں پہ ان کو رہتے ہیں, ان کے اوپر چائنا بہت زیادہ ظلم ڈھا رہا ہے کہ نسل کشی کر رہا ہے. یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو نئی رپورٹ آئی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے, اس میں تو باقاعدہ یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ چائنا مسلسل وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے, ان کی نسل کشی کر رہا ہے اور ان کی ری ایجوکیشن کے نام پر, یعنی ان کی تعلیم نو کے نام پر ان کو مختلف کنسنٹریشن کیمپس پہ رکھا جا رہا ہے اور لاکھوں افراد کو رکھا جا رہا ہے. کچھ کا تو خیال ہے کہ شاید تقریباً 1 ملین افراد جو ہیں وہ ان کیمپس میں ہیں, جن میں سے کہ اکثریت مسلمانوں کی ہے. تو اس لیے انہوں نے کافی سینکشنز امریکہ نے لگائی ہیں ان کے اوپر اور چائنا نے بھی اس کا جواب دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے چائنا کے اوپر پریشر پڑے گا, کیا چائنا اس کو فیل کرے گا؟ امریکہ تو ان کے آفیشلز, ایسے آفیشلز جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ اس میں باقاعدہ ڈائریکٹلی انوالو ہیں, ان کے اوپر سینکشنز لگا رہا ہے. چائنیز کمپنیز جو کہ پہلے سے جو ہے ان کے اوپر امریکہ پریشر بڑھاتا رہا ہے کہ جہاں پر ان کے اوپر کہیں نہ کہیں الزام ہے, وہ بھی جو ہے ظاہر ہے کہ اس کا حصہ ہے. اور ان تمام اس پورے تناظر میں جتنے بھی ابھی تک امریکہ کی جانب سے سینکشنز آئی ہیں, چائنا اس کا جواب دے رہا ہے. لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ کیا اس کے ذریعے کچھ بڑا کوئی تبدیلی آئے گی چائنا کی پالیسیز میں, کیونکہ اب تک تو چائنا اور مغربی ممالک کے درمیان جو ایک چپکلش چل رہی ہے اس معاملے پر اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں آیا, کیونکہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ مسلسل یہ بات رپورٹ کر رہی ہیں کہ چائنا کی جانب سے جو کریک ڈاؤن ہے اس کی مسلم آبادی پر ان کے مذہبی عقائد کی وجہ سے وہ جاری ہے, اور لگتا یہ ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں مغربی ممالک خصوصاً امریکہ کی جانب سے چائنا پر مزید پریشر پڑے, اتنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں انہوں نے بھی یوگر کے مسلمانوں کے اس پر بہت زیادہ آواز اٹھائی تھی اور چائنا کے خلاف انہوں نے بھی ٹینشن لگائی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک ٹریڈ وار بھی چلی تھی چائنا کے ساتھ, جو پھر چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا اور اس سے پھر جو ہے معاملات کچھ بہتر ہوئے, لیکن اس وقت تو معاملات جو ہیں وہ اس نہج کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر مجھے لگتا ہے سینکشنز مزید لگیں گی, اور سینکشنز فی الحال تو چائنیز آفیشلز وہ جو کہ زنجیان میں ہیں ان کے مغرب ممالک میں جو ایسٹس ہیں وہ فریز کیے جا رہے ہیں, ان کے اوپر ٹریول بین لگائے جا رہے ہیں, یعنی وہ سفر نہیں کر سکتے, اس قسم کے معاملات اس وقت چل رہے ہیں. کیا یہ باہمی تجارت پر بھی اس کا کوئی اثر ہوگا؟ میرا خیال ہے وہاں سے معاملات شاید زیادہ سیریس بن جائیں, کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ تجارتی جنگ میں کافی کچھ ہوا تھا پہلے بھی
جی,
اور شاید اگر یہ اسی طرح بڑھتا رہا تو شاید یہ تجارت بھی اسے محفوظ نہ رہے.
تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ٹینشنز ہیں یہ بڑھیں گے اسی ایشو کے اوپر؟
بالکل, میرا خیال ہے کہ بڑھیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا تو رد کرتا رہا ہے تمام الزامات کو, اور گرچہ وہ جو ان کا جو یہ ری ایجوکیشن کا یا تعلیم نو کا جو پروگرام ہے اس کو وہ ڈینائی تو نہیں کرتے, لیکن اس کے علاوہ وہ کچھ زیادہ آزادانہ تحقیقات کے لیے کوئی ایکسس بھی نہیں دے رہے مغرب ممالک کو کہ کوئی بھی انٹرنیشنل آبزرورز جائیں اور وہاں پر جا کر دیکھیں کہ کیا واقعی مغرب مسلمانوں کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور مغربی ممالک جن پر الزام لگا رہے ہیں پہلی بات. دوسری بات کہ کیا چائنا نے آج تک کوئی بڑا کوئی قدم اٹھایا ہے اپنی پالیسی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے, جو دنیا کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے, یہ ابھی تک واضح نہیں ہے. لیکن عموماً عمومی طور پر مجھے لگتا یہ ہے کہ جب تک کوئی شفافیت اس معاملے میں مزید نہیں آئے گی میرا خیال ہے کہ مغربی ممالک کا جو پریشر ہے وہ چائنا پر بڑھے گا اور اس کا اثر باہمی تعلقات پر شاید مزید بڑھے, کیونکہ دیکھیے اس سے پہلے ہانگ کانگ کے حوالے سے بھی چین پر الزام تھا کہ اس نے وہاں پر کریک ڈاؤن کیا ہے, اور جو ڈسینٹ ہے یعنی اختلاف رائے ہے یا اختلاف رائے رکھنے والے افراد کو اس نے نشانہ بنایا ہے وہ بھی الزام چائنا پر مسلسل لگتا چلا آ رہا ہے. پھر یوگر مسلمانوں کا تو معاملہ کافی پرانا ہے, کیونکہ یوگر مسلمان چائنا کی آبادی کا وہ حصہ ہے جو کہ ایک مائنورٹی ہے چائنا میں, تو آپ دیکھیں تقریباً شنجیانگ پروونس ہے اس کے وہاں پر جو 12 ملین کے قریب مسلمان رہتے ہیں جو یوگر ہیں, اور تقریباً جو صوبہ ہے اس کی آدھی آبادی تقریباً یہی ہے یا اس سے تھوڑی سی زیادہ شاید وہ مسلمانوں کی ہے اس صوبے میں, باقی سارے جو ہیں وہ ہان نسل کے ہیں. ہان ایک چینیوں کی ایک نسل ہے جو کہ چین کی مکمل جو ٹوٹل آبادی ہے اس کا کوئی 96% ہے, اور پوری دنیا میں جو چینی نسل کے افراد ہیں اس کا یہ کوئی دنیا کی پوری کل آبادی کا یعنی جو دنیا کی کل آبادی اس کا 18% ہان نسل کے افراد, تو بہت بڑی ہے. اور وہ ان ہان نسل کے افراد کی جو مائگریشن ہے جنجیانگ میں وہ گزشتہ چند سالوں میں بڑی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی کچھ ریشل ٹینشن بھی کافی بڑھی ہیں, ساتھ پھر چین کی حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے وہ بھی ہیں, اور پھر وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کا یہ خوف ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر نقل مکانی ہو رہی ہے, جس طریقے سے ہان نسل کے افراد جو اس صوبے میں آ رہے ہیں تو بنیادی طور پر وہ ان کی جو طرز زندگی ہے, طرز معاشرت ہے, اور جو ان کا مذہبی عقائد ہے ان کے لیے شاید یہ بڑا خطرہ ہو. اس کی وجہ سے بھی ٹینشنز کافی چلی ہیں, تاریخ ہے اس سے پہلے 2009 میں اگر آپ کو یاد ہو یہاں پر شنجیانگ میں بہت بڑے مظاہرے ہوئے تھے اور بڑے بلکہ فسادات ہوئے تھے, 200 افراد اس وقت اس میں مرے تھے, اور یہ خطرہ ہمیشہ سے جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو ان کے مختلف افراد کے درمیان ایک چپکلش اور جھگڑا جو چل رہا ہے وہ ہے, تو چینی حکومت کی پالیسیز ہیں, اور یہ تمام مل کر زنجیانگ میں جو معاملات ہیں وہ مغربی ممالک کی رائے میں جو ہے وہ انسٹیبل ہے اور وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے.
اچھا,
اگرچہ اس کی کوئی باقاعدہ آزادانہ تحقیقاتی رپورٹ کوئی سامنے نہیں آئی, کیونکہ چائنا نے آج تک کوئی ایکسچ کوئی بڑی ایکسس بھی شاید نہ دی.
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جانب تو چین کے مسلم ممالک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, ابھی ایران کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں, مشرق وسطی کے کئی ملکوں کے ساتھ, افریقہ کے مسلمان ملکوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, اور دوسری جانب مسلمانوں کے ساتھ یہ مبینہ سلوک, تو مسلمان ممالک یا مسلمان ممالک کی جو تنظیمیں ہیں جیسے او آئی سی ہے, یہ کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟
میں نے جس پر پہلے عرض کیا کہ یہ چین پر الزام ہے, کیونکہ کوئی آزادانہ تحقیقات کے نتیجے میں کوئی ثابت نہیں ہوا ہے کہ چائنا واقعی یہ سب کچھ کر رہا ہے, یا چائنا نے گزشتہ 10 سالوں میں یا گزشتہ 1 سال میں کتنے افراد کو قتل کیا. جو مسلم ممالک ہیں یہ ذہن میں رکھیے کہ پوری دنیا میں ایک جو طریقہ رائج ہے بین الاقوامی تعلقات میں وہ یہی ہے کہ ممالک اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں, اپنے قومی مفادات کو دیکھتے. اگر قومی مفاد اس میں ہے کہ ہمارے چین کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں, وہ بہتر ہی رہیں گے. آپ دیکھیے امریکہ اور چین ایک دوسرے کے بہت بڑے رائیولز ہیں, لیکن امریکہ اور چین ایک دنیا کے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز بھی ہیں, یعنی باہمی تجارت 760 ارب ڈالر سے زیادہ کی, اور جو کہ بہت زیادہ ہے, اور اسی طرح اختلافات بھی ہیں. تو کیا امریکہ سب کچھ تجارت بند کر سکتا ہے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں بند کرے گا, کیونکہ یہ امریکہ کے قومی مفاد میں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی نئی رپورٹ آئی ہے, اس میں بھارت کے حوالے سے جو رپورٹ دی گئی ہے کہ جس طریقے سے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے کشمیر میں, اور جو اقلیتوں کے حوالے سے بھارت کی حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کو ہدف تنقید بنایا گیا ہے, اس کے باوجود بھارت امریکہ کا سب سے قریبی ساتھی حلیف ہے. اور کیوں ہے؟ بیکاز یہ امریکہ کے قومی مفاد میں ہے کہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں, کیونکہ اس خطے میں چین کے اثر رسوخ کو کم کرنے کے لیے امریکہ بھارت کو استعمال کرنا چاہتا ہے. تو یہ امریکہ کے قومی مفاد ہیں, وہ انگلیاں تو اٹھائیں گے ان چیزوں پر, لیکن ایک خاص حد تک, اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. کیا چین کے معاملے میں جو مسلمانوں کے حوالے سے جو ان کی حالت ہے, اس حوالے سے چونکہ مسلمان ممالک نے بھی کبھی کوئی ایسی صحیح نہیں کوشش نہیں کی کہ جا کر چین سے کہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہم بھی پھر دنیا کو بتائیں گے کہ آپ تو لوگوں کو ٹھیک ٹریٹ کر رہے ہیں, آپ تو پر غلط الزام, لیکن شاید چائنا کی جو پالیسی ہے وہ کافی زیادہ شاید سخت ہے اس معاملے میں, یا شاید مسلمان ممالک میں باقاعدہ کبھی ان سے درخواست نہ کی ہو, کیونکہ یہ چائنا کا ذاتی اندرونی معاملہ ہے اور اس کو اندرونی معاملات میں مداخلت سمجھا جائے گا, تو شاید اس لیے بھی وہ کبھی اس قسم کی جو درخواست ہے وہ آگے نہ بڑھائیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ عمومی طور پر جو طور پر جو ہمارے ہاں جو مسلم ممالک کا رویہ ہے چین کے حوالے سے, تو وہ جو ریاستی سطح پر ایک اعتبار کا رشتہ ہے میرا خیال وہ بڑھ رہا ہے, باوجود اس کے کہ شکوک و شبہات مسلم اقلیت کے حوالے سے رہے ہیں اور شاید موجود رہیں گے. لیکن کیا اس کی وجہ سے مسلم ممالک چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو کم کریں گے یا ختم کریں گے؟ مجھے یہ نہیں نظر آ رہا, کیونکہ مغربی ممالک اور مسلم ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بھی کوئی قابل مثال نہیں ہے. اس میں بھی بہت زیادہ تناؤ, اختلافات اور بے اعتباری جو ہے وہ کئی جگہوں پر نظر آتی ہے. اس لیے ایک انٹرنیشنل پولیٹکس ہے, اور اس میں جو ہے ہر ملک اپنے قومی مفادات کو جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں, اور اسی کے تناظر میں جو اپنی پالیسیز ہیں ان کا انتخاب کرتا ہے, اور اس میں شاید چین پر لگے یہ الزامات کہیں نہ کہیں تو فگر ہوں گے, لیکن اتنے نہیں ہوں گے کہ یہ ممالک کے ساتھ تعلقات ختم کریں یا کم کریں. واحد ترکی ایک ملک ہے, چونکہ یہ ذہن نہ رکھیں کہ یوغر مسلمان جو ہیں یہ بنیادی طور پر ترک نسل کے ہیں جو کہ سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں, یعنی ان کا تعلق سینٹرل ایشیا سے ہے, لیکن یہ ترک نسل کے ہیں. یہ جو زبان بولتے ہیں وہ بھی ترکی زبان سے بہت زیادہ قریب ہے, یعنی کافی لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کو. تو اس لیے بھی ترکی مسلم ممالک میں ایک واحد ملک ہے جس نے کہ کئی دفعہ جو یوغر مسلمانوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں جو ان کے اوپر چین کے اوپر الزامات لگتے چلے آ رہے ہیں, اس پر ترکی نے کئی دفعہ کنسرن کا اظہار کیا ہے, لیکن اس کے علاوہ اس سے زیادہ آگے وہ بھی نہیں گئے, کیونکہ وہ بھی چین کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں.
اچھا, اس دفعہ جو ایک مختلف چیز ہوئی وہ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ مل کر کارروائی کی ہے، کیا یہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں کسی تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے؟
ہمیشہ سے جو یورپین ممالک ہیں، اگر انگریزی میں میں اصطلاح استعمال کرنے کی جسارت کروں تو اس کو کہتے ہیں کیمپ فالوورز۔ امریکہ جو کرتا ہے یورپ کے اکثر ممالک یہی کرتے ہیں۔ بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر ماں سوائے ایک آدھ جگہ پر کہ جہاں پر یورپ نے کچھ زیادہ آزادانہ خارجہ پالیسی کے محاذ پر کوئی پوزیشن لی ہے، مثلاً ایران نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے جب سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دستبردار ہوئے تھے ایران کا جو ایٹمی سمجھوتا تھا، لیکن یورپی ممالک اس کے اوپر کھڑے رہے۔ لیکن عموماً ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ یورپ واشنگٹن ہی کو دیکھتے ہیں بڑے ایشوز پر، کیونکہ وہ ایلائز ہیں، نیٹو کے حوالے سے ایلائز ہیں، ان کا بہت زیادہ قریبی اتحاد ہے، اور اس لیے بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو بڑے مسائل ہیں یا جو بڑے چیلنجز ہیں اس پر وہ ہمیشہ ایک ساتھ رہیں۔ کینیڈا بھی ان ممالک میں شامل ہے، چونکہ امریکہ کا بہت قریبی دوست ہے، تو شاید کینیڈا نے اس وجہ سے نہیں کیا یہ فیصلہ کہ ہم بھی سینکشن لگاتے ہیں چائنا پر، کیونکہ امریکہ لگا رہے ہیں، کیونکہ کینیڈا بھی تھوڑا سا ذرا اپنی ایک پالیسی رکھتا ہے۔ لیکن جو یورپین کینیڈینز اور دوسرے ممالک نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بنیادی طور پر دیکھا اسی طرف ہے، یعنی امریکہ ہی کو دیکھا ہے۔ آپ دیکھیے یہی معاملات جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے، کہ افغانستان سے امریکہ فوج نکال رہا ہے تو یورپ بھی نکالے گا، اگر امریکہ نہیں نکال رہا تو یورپ بھی کہتے ہیں ہاں ہم نے بھی فیصلہ نہیں کیا، کیوں؟ بیکاز وہ انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تو میں اسے اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں۔
یہ تھے جہانگیر خٹک، یہ وائس آف امریکہ ہے، وی او اے اردو۔
اور اب ہم گفتگو کریں گے عبد المالک مجاہد سے، جو کہ امریکہ میں قائم حقوق انسانی کی ایک تنظیم جسٹس فار آل کے فاؤنڈر اور سربراہ ہیں۔ عبد المالک صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ کو کام کرتے رہے ہیں یغور مسلمانوں کے مسئلے پر، یہ مسئلہ کیا ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟
دیکھیے، مسلمان جب اکٹھے تھے تو ایک علاقہ کہلاتا تھا ترکستان، اس پر پھر کمیونزم جب آیا تو سوویت یونین نے اور پھر چینیوں نے اس علاقے پہ قبضہ کر لیا، تو اس میں پھر کئی ریاستیں ہو گئیں۔ تو اب جب سوویت یونین ختم ہوا تو ازبکستان، تاجکستان، کرغستان، قزاقستان، میں گیا اس علاقوں میں، وہ سب الگ الگ ملک بھر گئے۔ اس کا ایک حصہ جو چین نے قبضہ کیا تھا، جسے وہاں کے لوگ مشرقی ترکستان یا اپنی زبان میں دوغے ترکستان کہتے ہیں، جو پاکستان سے لگتا ہے وہ علاقہ، وہ علاقہ جو ہے باقی لوگوں کی طرح آزاد نہیں ہوا۔ اچھا، چونکہ چین کا مستقل علاقہ نہیں ہے اس لیے چین اسے کہتے ہیں سنجیانگ۔ سنجیانگ کے معنی ہے نئی نو آبادی، اس لیے کہ چینیوں نے اس پہ قبضہ کیا تھا۔ تو مجھے اس کے سابقہ وزیر اعظم سے ملنے کا شرف حاصل ہوا ہے، میں اس علاقے میں گیا ہوں، ان پہ مدتوں سے ظلم ہوتا رہا ہے، لیکن پچھلے 3-4 سالوں سے ظلم کی حد ہو گئی ہے۔ کم و بیش کچھ لوگ کہتے ہیں 1 ملین، 2 ملین، کچھ کہتے ہیں 3 ملین لوگ جو ہیں وہ کنسنٹریشن کیمپ میں مبحوث ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کو نئے سرے سے تعلیم دی جا رہی ہے، بھائی اس میں ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنٹسٹ، ٹیچرز موجود ہیں۔ ایک خاتون جن سے میری ملاقات تھی، ان کے ایک بچے کو انہوں نے مار دیا، اور اس سے تفصیل سے جب میں نے گفتگو کی تو وہ اس کے جس کمرے میں اسے قید رکھا گیا تھا اس میں 60 عورتیں تھیں، کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں وہ ساری عورتیں سو نہیں سکتی تھی، کچھ کھڑی رہتی تھیں اور کچھ جو ہے لیٹتی تھیں۔ اور چین جو ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ بتائے کہ امریکہ اور چین کی لڑائی چل رہی ہے اور اس میں یہ جھوٹ پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ بہت غلط بات ہے، میں ان مظلوموں سے ملا ہوں۔
آخر چینی حکومت چاہتی کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟
یہ تو چینی حکومت ہی بہتر بتا سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ سب جو ہیں جہالت میں ہیں، ان کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب اصلاح کس طرح کر رہے ہیں؟ کہ وہ جو مسلمان شراب نہیں پیتے ان پہ شراب لازمی کر رہے ہیں. مسجدیں جو ہیں جہاں محراب پہ لکھا ہوتا تھا بسم اللہ اور محمد, وہ محراب پہ میرے پاس تصویریں ہیں اس کی, وہاں انہوں نے اپنے صدر کے جو ہیں ان کی تصویر لگائی بھی ہے. اور یہ سب چین ہی کے چینی زبان کے اندر جو اخبارات اور رسائل ہیں انہیں کی یہ تصویریں ہیں. آپ اگر چینی زبان جانتے ہوں تو چین ہی کے اخبارات میں چیزیں دیکھیں. اب وہ محتاط ہو گئے ہیں اس لیے کہ دنیا بھر میں انہیں کے اخبارات اور رسائل کی خبریں, مثلا یہ کہ کنسنٹریشن کیمپ بنانا ہے اس کے لیے انہوں نے ٹینڈر جاری کیا ہے, وہ سارے ٹینڈر کی خبریں ان کے اخبارات میں چھپی ہوئی ہیں. آخر جنگل کے اندر اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر, تو پہلے تو چینی کہتے تھے ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, لیکن جب سیٹلائٹ کے فوٹو دکھائے گئے اور دنیا میں چھپنے لگے کہیں گے ہیں, لیکن وہ ری ایجوکیشن کے لیے ہے. تو ری ایجوکیشن دراصل انہیں اسلام سے دور کرنے کا ذریعہ ہے. تو ہماری بس یہ درخواست ہے کہ بھائی یہ ان لوگوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آپ اجازت دیجیے. ٹھیک ہے آپ آزادی نہیں دیتے مشرقی ترکستان کو, حالانکہ قزاقستان اور ترکمانستان اور کرغستان ازبکستان سب آزاد ہو گئے ہیں, صرف یہ بیچارے وہ پرانے ترکستان کے لوگ ہیں. اور یہ بالکل یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان یعنی لاہور سے زیادہ قریب ہے بمقابلے بیجنگ کے. میں تو کہہ رہا ہوں وہاں اور تو اور بہت سے پاکستانی ہیں جن کی بیویاں جو ہیں اویغور ہیں اور ان کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. اس میں سے ایک خاتون پاکستانی نے بڑی کوشش کی, بڑا احتجاج کیا تو وہ آزاد کروا کے اسے پھر پاکستان لے آیا چھٹی کے نام پر, اور اب اسے لے کر یہاں آ گیا ہے. تو وہ تو اردو بھی جانتی ہے بیچاری, اور مجھے بتاتی کہ کیا ظلم اس کے ساتھ ہوتا رہا ہے.
مغربی ممالک اور امریکہ جو سینکشنز لگا رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ہیں اور اس سے چینی حکومت پر دباؤ پڑ سکے گا؟
میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کچھ بھی کر لے اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. امریکہ ہمیشہ سے کمیونزم کا مخالف رہا ہے, امریکہ کیپیٹلسٹ ملک ہے, تو چین میں جو بھی چیز امریکہ کی طرف سے آتی ہے اس کی مزاحمت ہونا ضروری ہے. تو امریکہ کا اثر شاید اتنا نہیں ہوگا, لیکن اگر مسلمان ملک اس چیز کو سمجھ سکیں, مسلمان عوام اس چیز کو سمجھ سکیں کہ ہمارے بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. لیکن چین کے اندر بحثیت مجموعی سارے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. کہاں یہ دور تھا کہ چین جو ہے حلال پوری مڈل ایسٹ کو حلال وہ برآمد بھیجتے تھے, اب یہ ہے کہ چین کے اندر آپ حلال نہ کھانے دیں مسلمانوں کو, یہ کیا ظلم ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ چین پہ فرق اس وقت پڑے گا جب افریقہ میں اور ایشیا میں مسلمان اور دوسرے اچھے لوگ اس بات کو سمجھیں کہ بھائی کسی اقلیت پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم مسلمان ملکوں میں اقلیتوں پہ ظلم نہیں ہوتا, ہمارے یہاں بھی بعض اوقات لوگ کرتے ہیں, لیکن ایسے قوانین نہیں ہیں. زیادتی کرنے والے افراد ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن بحثیت مجموعی قوم کسی کے پیچھے پڑ جائے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے.
تو جو مسلم ممالک ہیں خاص طور پر جو مشرق وسطی کے دولت مند ممالک ہیں با اثر ممالک ہیں, ان کا کیا رول رہا ہے؟ اور
میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں اب تک جن لوگوں نے بات کچھ کہی ہے اس میں ترکی کے مسلمان, ترکی کے لوگ ہیں, ملیشیا کے لوگ ہیں, باقی لوگوں کا بھی مزید اس پر بولنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ان نہیں سمجھتے تو ہم ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ چائنا کی کوشش یہ ہے کہ اسے امریکہ اور چین کی لڑائی کے طور پر بتایا جائے. ظلم تو پہلے بھی ہو رہا تھا, لیکن جب امریکہ کو تجارت کے معاملے میں چین سے مقابلہ ہوا تب اس نے اس ہیومن رائٹ ایشو کو زیادہ بڑھانا شروع کیا. تو امریکہ جو کہہ رہا وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا, لیکن وہ موقع شناس ہے کہ اس کے ملک کے مفاد میں ہے. تو اس چیز کو مسلمان ملک اگر بولیں گے, افریقی ملک اگر بولیں گے, تو یہ چیز چین اور امریکہ کے تناظر سے نکل کر ایک مظلوم اویغور مسلمانوں کی حمایت اور ان کی خاطر, ان کے حقوق کے خاطر کھڑے ہونے میں جب آئے گی, تب میں سمجھتا ہوں کہ چینیوں پہ بھی فرق پڑے گا اور بےچارے اویغور کو کچھ آزادی ملے گی. جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو بہت سے تاجر وہاں ہوں گے مکے مدینے میں, وہ کہلاتے ہیں بخاری ترکستانی. آپ حیران ہوں گے وہ سارے بخاری ترکستانی دراصل اویغور لوگ ہیں, لیکن چونکہ اویغور کا لوگ زیادہ لوگ نہیں جانتے تو وہ ترکستانی کہتے ہیں, کبھی اپنے آپ کو جو ہے وہ بخاری کہہ لیتے ہیں, اس لیے کہ سارا علاقہ ایک ہی علاقہ تھا.
مسلمان ملکوں کی کئی تنظیمیں ہیں، او آئی سی ہے، ان تنظیموں نے ابھی تک کوئی کردار ادا نہیں کیا اس میں؟
ایسا کوئی کردار ادا نہیں کیا جس کی کوئی خبر بن سکے، اس لیے مجھے اطلاع نہیں ملی، اس لیے کہ میرا ان اداروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں امریکہ میں مسلمانوں کی ایک تنظیم ہے جسٹس فار آل جو ہیومن رائٹس پر کام کرتی ہے، ہم اس پر بہت پہلے سے کام کر رہے ہیں، امریکہ نے کچھ کہنے سے پہلے سے کام کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے سے 2 سال پہلے مسلم چائنا پہ ہم نے فیس بک پیج شروع کیا. تو ہمارے اس کام کا تعلق یہ ہے کہ ہم یہاں شہری ہیں، ہمارے حقوق ہیں، اگر ہم اپنے شہری حقوق کا پورا استعمال کر کے اپنی حکومت پہ اثر انداز ہوں گے تو وہ پھر کچھ چیز کر سکے گی. یہ چیز ہم نے برما کے مسلمانوں کے لیے بھی کی اور ہم چین کے مسلمانوں کے لیے بھی کر رہے ہیں.
حقوق انسانی کے بین الاقوامی ادارے ہیں جیسے ایمنیسٹی ہے یا اور دوسرے گروپ ہیں، ان کا کیا رول رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں؟
اب نسبتاً مثبت رول ہے، لیکن یہ کہ ہیومن رائٹس کا جو بھی کام کرتے ہیں حقوق انسانی کے لیے، ان کے لیے مشکلات بہرحال رہتی ہیں، وہ اس پہ بات چیت کرتے رہتے ہیں مسلسل، ہیومن رائٹ واچ بھی کرتی رہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹ تنظیمیں اچھا کام کر رہی ہیں، مزید یہ کام انہیں کرنا چاہیے، لیکن ذمہ داری میں سمجھتا ہوں تمام انسانوں کی بنتی ہے.
امریکہ اور چین کا جو مسئلہ ہے وہ تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ ایک دوسرا رنگ دے دیا جاتا ہے چین کی طرف سے اس کو، لیکن امریکہ کے علاوہ یورپی یونین، کینیڈا اور برطانیہ نے بھی اس سلسلے میں تعزیرات لگائی ہیں، کیا اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر ہوگا، یعنی اب سے چند سال پہلے تک تو صرف امریکہ تنہا تھا، اب باقی ملک بھی آگے بڑھ رہے ہیں. اگر چین اپنی قوت کے نخوت میں اتنا آ جائے کہ ایک مینورٹی جس کی پہلے وہ عزت کرتے تھے، پہلے ظلم نہیں کرتے، مجھے یاد ہے حلال چائنا میں، چین میں آپ جہاں جائیں آپ کو حلال میسر ہوگا، اب وہ مسلمانوں کو بھی حلال کھانے کی اجازت نہیں دے رہے، یہ تو بے پناہ ظلم ہے.
یہ تھے عبد المالک مجاہد.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. ڈاکٹر سحر خان واشنگٹن کے کیٹو انسٹیٹیوٹ میں ایڈجنکٹ فیلو ہیں، وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. سحر خان صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ جو چائنا کے خلاف مغربی ملکوں کی جانب سے سینکشنز لگائی گئی ہیں حقوق انسانی کی مبینہ خلاف ورزیوں کی پیدائش میں، کیا یہ کارگر ثابت ہوں گی؟
عام طور پہ تو سینکشنز جو ریسرچ دکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ سینکشنز بہت کم کسی بھی اسٹیٹ بیہیویئر کو تبدیل کرتی ہے. بے شک وہ پریشر ڈالتے ہیں اکانومیز پہ، لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ملک جو ہے صرف سینکشنز کی وجہ سے اپنی کوئی اسٹریٹجی یا اپنی کوئی پالیسی کرتا ہے. تو آف کورس چین تو بہت ہی بڑا ملک ہے اور بہت ہی پاورفل ہے، تو میرے خیال میں جو سینکشنز ہیں یہ دو چیزیں دکھاتی ہیں. سب سے پہلا یہ کہ اب جو باقی دنیا ہے وہ اٹینشن دے رہی ہے یوگر پاپولیشن کو، اور جو چین اپنی پاپولیشن کے ساتھ کر رہا ہے اور جو ہیومن رائٹس ابیوسز وہاں ہو رہی ہیں، تو ان کو اٹینشن دینے کے لیے سینکشن ضروری ہے. میرے خیال میں آف کورس کنسرن تو ہیں وہ ہیومن رائٹس کے بارے میں، لیکن دوسرا اینگل یہ ہے کہ وہ اکنامکلی چائنا کو چوٹ پہنچانا چاہ رہے ہیں.
اول تو یہ کہ مسلم ممالک کیا کر رہے ہیں، جبکہ مسلم ممالک کے تعلقات بھی چین سے بہت اچھے ہیں. دوسرے یو این کا کیا رول ہے اس میں؟
اصل میں تو ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان ایکول ہے، تو اگر روہنگیا مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، فلسطینیوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اب یوگر پاپولیشن پر ظلم کیا جا رہا ہے، برابر سے سارے مسلم ممالک کو ایک کو رسپونڈ کرنا چاہیے. لیکن آبویسلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے. اب پاکستان فار ایگزامپل فلسطینیوں کے بارے میں، کشمیریوں کے بارے میں بہت کہنا ہوتا ہے عمران، لیکن کوئی مینشن نہیں ہوتا ہے یوگرس کے بارے میں. تو میرے خیال میں مسلم ممالک جو ہیں وہ بالکل اس معاملے میں دے ہیو فیلڈ. کلیکٹیولی اسٹیٹمنٹس دینے چاہیے. اتنے زیادہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو صرف مسلم ممالک ہیں، دیئر از آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، دیئر از دی جی سی سی ہے، اتنے آرگنائزیشن ہیں، اگر وہ اکیلے نہیں چین کو کچھ کہنا چاہتے تو وہ کلیکٹیولی ساتھ مل کے کم از کم چین کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں یوگرز کے ساتھ یہ انیکسپٹیبل ہے. تو اس لحاظ سے مسلم ممالک جو ہیں وہ فیل ہوئے ہیں. اینڈ ساتھ ساتھ میں مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں یو این بھی جو ہے وہ بھی اس معاملے میں بہت کمزور پڑا ہے. اینڈ آئی تھنک اس کا یو این کا مسئلہ یہ ہے کہ چین آف کورس یو این سیکیورٹی کاؤنسل پہ وہ ویٹو ممبر ہے. تو اگر کوئی بھی ریزولوشن یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جائے گا آف کورس چین تو ویٹو کرے گا, اینڈ اگر چین ویٹو نہیں کرے گا تو روس ویٹو کرے گا. تو یو این کا مسئلہ تو میں سمجھتی ہوں انسٹیٹیوشنل پرابلم, کہ اگر کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے جو پانچ پرماننٹ ممبرس کے خلاف جاتی ہے وہ ایک دم اس پہ کوئی موومنٹ نہیں ہو سکتا. تو یو این آف کورس اس وجہ سے کمزور ہے, لیکن میرے خیال میں یو این سے زیادہ مجھے افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے جو مسلم ممالک ہیں وہ بالکل ہی انہوں نے اس بات کو اٹینشن نہیں دی ہے اور جتنی دینی چاہیے. آئی تھنک اب وہ تھوڑے بہت اٹینشن دے رہے ہیں کیونکہ اب باقی دنیا کے جو نیوز سورسز ہیں جو یوگرز جو اب الگ الگ ممالکوں میں سیٹل ہو گئے ہیں اور جو جرنلسٹ سے بات کر رہے ہیں ان کی کہانیاں اب ہم سن رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, تو اب اس کی وجہ سے مسلم ممالک جو ہیں وہ ذرا کچھ شاید کچھ کہیں, لیکن ادر وائز میرے خیال میں دے ہیو ان دس ریگارڈ.
یہ گفتگو کر رہی تھی ڈاکٹر سحر خان.
اور سبھی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر